بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. لا يكفر احد من المسلمين بكل ذنب، مسلمانوں میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کی جاتی ہر گناہ کی وجہ سے. یہ عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اگر مسلمان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے، اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے کیا اس کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، اگر پڑتا ہے تو کتنا پڑتا ہے. کیونکہ بعض بدعتی گروہوں نے ایسے مسلمان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں اور کہا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. جو مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے یا سود کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس مسلمان کے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس گروہ کو وعیدی گروہ کہتے ہیں. اور اس کی دو قسمیں ہیں، خوارج ہیں اور معتزلہ ہیں، اور یہ دونوں بدعتی گروہ ہیں. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ مومن ہے اور پکا مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایمان کامل ہے. اور اس گروہ کہتے ہیں مرجیہ. اور جو صحیح موقف ہے اور اس افراط اور تفریط کے بیچ میں ہے، غلو اور جفا کے بیچ میں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے، ایسا مسلمان جس سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. اسے مومن فاسق بھی کہتے ہیں، فاسق بھی کہتے ہیں، فاجر بھی کہتے ہیں، لیکن ہوتا مسلمان ہے. دنیا میں اس کا حکم کیا ہے؟ مسلمان ہے. کیا اس کا ایمان کامل ہے؟ نہیں، کامل نہیں ہے. اس کا ایمان کمزور ہے، لیکن ایمان موجود ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، جیسے کہ خوارج اور معتزلہ نے کہا ہے. خوارج نے کہا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، دنیا میں وہ کافر ہے. معتزلہ نے کہا ہے کہ وہ دو منزلت کے بیچ میں کہیں پر ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. رسول جماعت نے کہا ہے کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان سے، اور فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے. اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اہل سنت جماعت کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں اس عقیدے کے اصول کے تعلق سے کہ دنیا میں اس کا کیا حکم ہے. اسے کہتے ہیں اسم الاسلام والدین، یا فاعل الکبیرہ کبھی کہتے ہیں. مختلف نام ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف علماء نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے. کسی نے کہا اسم الاسلام والدین، کسی نے کہا ہے کہ فاعل الکبیرہ، یہ مرتکب الکبیرہ وغیرہ، یہ کس نے وعد اور وعید کے تعلق سے بھی بات کی ہے، اور بعض کتابوں میں اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصول ہے وعد اور وعید کے نصوص پر عمل کرنا. تو آج کی درس میں تمام چیزیں ہوں گی. میں پھر سے وضاحت کر دوں، جو صحیح عقیدہ ہے رسول جماعت کا عقیدہ اس معاملے میں یہ ہے کہ دنیا میں اس کا کیا حکم ہے، آخرت میں کیا حکم ہے، دونوں چیزوں میں بات ہوگی. دنیا میں وہ مومن اپنے ایمان سے، فاسق اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے. اسے صرف فاسق بھی کہتے ہیں، صرف فاجر بھی کہتے ہیں، مومن فاسق بھی کہتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں لیکن کافر نہیں ہے، اور نہ ہی پکا مومن ہے کہ اس کے معاملے کوئی کمی نہیں ہوئی. فاسق ملی بھی کہہ سکتے ہیں، صرف فاسق بھی کہہ سکتے ہیں، صرف فاجر بھی کہہ سکتے ہیں، فاسق مومن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں اس کا حکم ہے. آخرت میں کیا حکم ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اچھی طرح سن لیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے اس گناہوں کو معاف، کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کے کبیرہ گناہ کو اتنا اسے سزا دے جتنا اس کے کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خارج کر کے جنت میں داخل کر دے گا. آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. آخرت میں کیا جہنمی ہے، جنتی ہے؟ آخرت میں کیا اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. یا تو اللہ کے فضل ہے یا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. فضل و کرم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا ابتداء، بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی تکلیف کے. اور اللہ اگر چاہے اس سے عدل و انصاف کرنا اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی سزا دے گا جہنم جتنے کہ اس کے گناہ ہیں. جب اس کے گناہوں کی سزا ختم ہو جائے گی، کبیرہ گناہوں کی سزا جو ہے، پھر وہ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. مرجیہ کہتے ہیں دنیا میں پکا مومن ہے اور آخرت میں وہ جنتی ہے. یہ حکم ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کا، اور یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں امام صاحب نے اس اصول کو کیسے بیان کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، واعتقد اهل السنه ان المؤمن وان اذنب ذنوبا كثيره صغائر كانت او كبائر فانه لا يكفر بها. اور عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ بے شک مومن جو ہے اگرچہ وہ بہت ہی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہوں، تو وہ ان گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. لا یکفر بها، ان گناہوں سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اور خرج من الدنیا غیر تائب، اور دنیا سے وہ خارج ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے دنیا سے بغیر توبہ کیے، یعنی اپنے ان گناہوں سے، ومات علی التوحید والاخلاص، اور اس کا خاتمہ توحید و اخلاص پہ ہوتا ہے، فان امره الى الله سبحانه وتعالى، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عفا عنه ودخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اس کو بخش دے، اور اسے جنت میں داخل کر دے قیامت کے دن مکمل سلامتی کے ساتھ، سالما غانما، بغیر کسی عذاب کے. غیر مبتلا بالنار، اسے جہنم کی آگ مبتلا نہیں کیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی. ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه الى يوم القيامه من الاثام والاوزار، اور نہ ہی اس کو کوئی سزا ہوگی جو اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور جو اس کے ساتھ تا قیامت رہے ہیں گناہوں اور گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے. یعنی گناہوں سے توبہ نہیں کی اس نے، دنیا میں گناہ کرتا رہا، اس کا خاتمہ بھی گناہوں پر ہوا، توبہ اس نے کی نہیں ہے. اب یہ گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے، کب تک؟ اب قیامت کا دن آ گیا ہے، گناہ کا بوجھ بھی سر پہ ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کے توحید اور اخلاص کو دیکھ کر اسے معاف چاہے تو معاف کر دے، بفضلہ و رحمتہ سبحانہ و تعالی. وان شاء عاقبہ وعذبہ مدۃ بعذاب النار، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ایک مقرر مدت تک، یعنی جتنے کہ اس کے گناہ ہیں اتنی اس شخص کو جو ہے جہنم کے یا آگ کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَإِذَا عَذَّبَهُ لَمْ يُخَلِّدَهُ فِيهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دے، اسے عذاب دے جہنم میں، تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا نہیں ہوگی جہنم میں، بل اعتقه واخرجه منها الى نعيم دار القرار، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے یعنی اسے گردن کو آزاد کر دے گا اور اسے جہنم سے نکال دے گا، الى نعيم دار القرار، نعیم یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ عدل انصاف اور مبنی ہے، گناہ کیے ہیں عدل کا تقاضے کہ سزا ملے، اور فضل کا تقاضے کہ معاف کر دیا جائے۔ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کرنے چاہیے، اور یہ کہے کہ اللہ کا فضل ہوگا میرے اوپر، کیا گارنٹی ہے؟ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے نا، ہماری مرضی ہے کیا؟ اس لیے کوئی شخص اس لیے فائدہ نہ اٹھائے یا اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں سود کھا رہا ہوں، توبہ کر لوں گا بعد میں۔ اگر توبہ کا موقع نہیں ملا تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور وہ کہتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ شخص مرجیہ میں سے ہے۔ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم یہی کہتے ہیں نا، یہ تو ابھی میں نے کہا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگوں سے آپ کہتے ہیں نا، بھی آپ نے شلوار ٹخنے کے نیچے کی ہوئی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یا آپ جو ہے داڑھی موڑ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یا نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ کچھ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اکثر لوگوں کا ایک جواب کیا آتا ہے اکثر لوگوں کا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، کہ آپ کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں یا گناہ کے ارتکاب بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اس اصول کے تعلق سے چند جملے ہم نے پڑھے ہیں، آئے دیکھتے ہیں فضل شیخ علامہ ربیع حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ جو ہیں اہل سنت والجماعت کے مذہب بیان کر رہے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر ان گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے اسے موت آ جائے اور دنیا سے وہ رخصت ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہے؟ خوارج معتزلہ کے نزدیک اس کا انجام جہنم ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہے گا، کیونکہ خوارج کے نزدیک وہ کافر ہے دنیا میں، اس کا خون اور مال مباح ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یا قتل کرتا ہے، یا شراب پیتا ہے، یا اس طریقے کے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو خوارج کے نزدیک وہ دنیا میں کافر ہے، اس کا خون اور اس کا مال حلال ہے ان کے لیے، یعنی وہ اسے قتل بھی کر دیتے کافر سمجھ کر۔ اور یہی کچھ ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جو تکفیر ہوئے مسلمانوں کی، جیسے کہ دواعش اور خوارج نے، دور حاضر کے خوارج نے کیا، ہر دور میں کرتے آئے ہیں۔ سیدنا علی کے زمانے میں بھی ہم لوگوں نے یہی کہا سیدنا علی سے کہ دوبارہ کلمہ پڑھو تم کافر ہو گئے ہو، سیدنا علی کو یہ فتویٰ لگایا سب سے پہلے، نعوذ باللہ۔ پھر اسی دن سے لے کے آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ جو ہے نعوذ باللہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا ہے، پھر اسے کچل دیا جاتا ہے، اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسا فتنہ سر اٹھائے گا پھر کچلا جائے گا، تا قیامت اس طریقے سے ان کے ساتھ ہوتا رہے گا نعوذ باللہ۔ الغرض، تو ان کے نزدیک آخرت میں، دنیا میں وہ کافر ہے خوارج کے نزدیک، اور آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وفی الآخرۃ یخلد فی النار مع الکافرین ولا تنفعہ شفاعۃ الشافعین، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رسید ہوگا کافروں کے ساتھ، اور اسے کسی شفاعت کرنے والی شفاعت بھی کام نہ آئے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، خوارج نے اور معتزلہ نے، وعیدیوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے، اس پیچھے کیا راز ہے؟ کوئی پوچھے نا بھائی شفاعت کے منکر کون ہیں، کیا جواب ہونا چاہیے؟ وعید کون ہے؟ خوارج معتزلہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک کافر ہے، کافر کی شفاعت ہوتی ہے، جتنی بھی شفاعت منفی ہے قرآن مجید میں کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، اس لیے شفاعت کا انکار کرتے ہیں پہلے فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا, اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ کتنی مصیبتیں ہیں, شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں, کہتے شفاعت ہوتی نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں, وہی مقابل ہوں البرجیہ, ان کے مد مقابل میں یعنی جو وعیدی ہیں جو خوارج معتزلہ ہیں, ان کے مقابلے دوسری طرف جو ہیں اس معاملے میں جو ہے مرجیہ ہیں. وہ قابل ہوں المرجیہ الغلاۃ منہم یقولون, مرجیہ کی قسم ہے, ان میں سے ایک قسم جو ہے جو غالی مرجی ہیں, جسے جہمیہ بھی کہتے ہیں. نوٹ کر لیں, مرجیہ کی مختلف قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم ہے الغلاۃ, غلو الغلاۃ, غلو کرنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے. مرجیہ خود بدعتی ہیں اور بدعتی حد سے تجاوز کرتا ہے, اور ان کے ایسے جو ان سے بھی آگے بڑھ کر حد سے تجاوز کرتے ہیں, جنہیں جہمیہ بھی کہتے ہیں الجہمیہ. ان میں سے غلات جو ہیں جو غلو سے کام لیتے ہیں, یقولون یہ کہتے ہیں, وہ یقولون سے مراد کے زبان کا قول اور دل کا یقین, ان کا عقیدہ ہے یہ جو زبان سے اظہار اور اقرار کرتے ہیں. یقولون من قال لا الہ الا اللہ لا تمسه النار ولا يدخل النار ومن عرف اللہ كذلك. مرجیہ جو غالب مرجیہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, یعنی زبان سے کہہ دیا, اسے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں اور نہ ہی وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور اسی طریقے سے جس نے اللہ کی معرفت رکھی ہے, بس جو جانتے کہ اللہ موجود ہے, ایک شخص نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے صرف, کوئی عمل نہیں کیا ہے اور کچھ نہیں کہا, دل کا اسے یقین ہے, صرف زبان سے کہا ہے, یہ بھی مرجیہ کی قسم ہے. اسے کو کیا کہتے ہیں, اسے نہ جو زبان کے صرف زبان کا قول کہتے ہیں کرمیہ جو ہے. غالی ان میں سے کون ہے؟ کرمیہ غالی نہیں, ان میں سے کون غالی ہیں؟ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کافی ہے, جسے شیخ صاحب فرمایا ہے ومن عرف اللہ كذلك, جس نے اللہ کی معرفت رکھی ہے اسی طریقے سے وہ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا, اسے جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. نعوذ باللہ.
کرسچنز
وہ الگ ہے, وہ تو کہتے ہیں اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں مکمل طور پہ عیسیٰ علیہ السلام پر, نعوذ باللہ, وہ صلیب پر ایمان, ٹرینٹی پر ایمان, وہ ہے. یہاں پر یہ بات نہیں ہے, یہاں پر یہ بات ہے کہ کبیرہ گناہ بھی تم لوگوں نے اگر کر لیا ہے اور کوئی مسلمان ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, دائرہ سمع میں داخل ہو گیا ہے, تو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں فیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی عقیدہ کرسچنز کا بھی ہے, ارجاء کا عقیدہ, وہ بھی یہ کچھ کہتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا ضلال مبین, یہ کھلی گمراہی ہے, یصادم هذا المذهب وذاك ما ورد من النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. یہ مذهب جو ہے, اور ذاك, ذاك کون سا؟ یہ کون سا مرجیہ کا, وذاك خوارج اور معتزلہ کا, دونوں مذاہب جو ہیں یہ ٹکراتے ہیں. کس چیز سے ٹکراتے ہیں؟ ما ورد من النصوص, جو کچھ نصوص میں آیا ہے, فی کتاب اللہ وفی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور سنت نصوص سے یہ دونوں مذاہب ٹکراتے ہیں. کیوں ٹکراتے ہیں؟ کیونکہ بدعتی مذاہب ہیں. سنت کبھی ٹکراتی ہے قرآن اور سنت سے؟ سنت کبھی ٹکراتی ہے؟ نہیں ٹکراتی. تو کیا چیز ٹکراتی ہے؟ بدعت. ہمیشہ یاد رکھیں, بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی بھی عمل کرنا, بغیر دلیل کے. تو دلیل کیا ہے؟ نص ہے, قرآن سے یا سنت سے. نہیں ہے تو بدعت ٹکراتی ہے قرآن اور سنت سے. اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا کہ دونوں مذاہب ٹکراتے قرآن سنت سے, کیونکہ دونوں بدعتی ہیں. ان میں سے منہا, اب دیکھیں کچھ دلائل قرآن اور سنت میں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دلیل کیا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دلیل, ان مرتکب الکبیرہ یقام علیہ الحد, جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس پر حد قائم کی جاتی ہے. نہیں, ان زنا وکان محصنا یرجم حدا ویصلی علیہ ویدفن فی مقابر المسلمین. اگر کوئی شادی شدہ شخص محسن جسے کہتے ہیں, اگر وہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ حد قائم کی جائے گی. کون سی حد؟ حد الرجم. رجم کسے کہتے ہیں؟ سنگسار کرنا, پتھر مار مار کے اسے قتل کر دینا, اسے رجم کہتے ہیں. اچھا وہ صلی علیہ، اس کے بعد اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ دفن فی مقام المسلمین، اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان قبرستان میں سے دفن بھی کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کافر ہے، کافر ہوتا تو کیا سزا ہوتی؟ سر قلم ہوتا ہے یا اسے سنسار کیا جاتا ہے، حد قائم کی جاتی ہے. دیکھیں مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، سر قلم کیا جاتا ہے. ٹھیک، اب یہاں پر بھی تو اسے قتل کیا ہے، یہ بھی تو قتل ہے نا، تو اس کی مزید وضاحت کے شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ صلی علیہ، مرتد پر سے نماز پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، تو اس مطلب کیا ہوا؟ یہ سزا جو ہے پتھر مارنا کفر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ کفر کی وجہ سے پتھر نہیں مارے جاتے، سر قلم کیا جاتا ہے، پہلا فرق یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ کہ اسے اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے ساتھ دفن بھی کیا جائے گا، لیکن جو مرتد ہو اسے سزا قتل ہے اس کی بھی، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وَإِن كَانَ غَيْرَ مُحْسَن، اگر غیر محسن ہو، اگر کوئی کنوارا بغیر شادی شدہ شخص جو ہے وہ زنا کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اور ایک سال پھر جلاوطن بھی کیا جاتا ہے، یا شہر بدر بھی کہتے ہیں اسے. الغرض، تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الزانية والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دونوں میں سے سب کو جو ہے 100 کوڑے مارو. ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی رأفت یا رحم نہیں کرنا چاہیے، یعنی سزا دینی چاہیے. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دینی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. سورۃ النور آیت نمبر 2، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ربی احفظ اللہ، ولو کان مرتکب الکبیرۃ مرتدا، اگر کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والا مرتد ہوتا، جسے کہنے خوارج کے دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، لما کان حد الا القتل، تو اس کی سزا کیا ہے؟ صرف قتل ہی ہوتی. لقوله، اس کی دلیل کیا ہے؟ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من بدل دینہ فاقتلوه، جو اپنے دین کو بدل دیتا ہے تو اسے قتل کر دو. یعنی جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا کوئی مسلمان اگر اپنے دین تبدیل کر دیتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو کر یہودی، نصرانی یا ہندو یا کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے دین اسلام کے علاوہ، یا بے دین ہو جاتا ہے، تو اسے سزا کیا ہے؟ فاقتلوه، اسے قتل کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 چیزیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ کہ فقتلو کون قتل کرے گا؟ عوام الناس، آپ اور ہم نہیں، ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو حاکم وقت ہے اور جو قاضی فیصلہ کرے گا، اور حاکم وقت جو ہے وہ سزا دلوائے گا. دین اسلام میں پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، افراتفری نہیں کہ جو جس کا دل کرے وہ خود اپنے جماعت بنا کے امیر بن جائے اور پھر اس پر حد بھی قائم کرنا شروع کر دے. اگر حکمران اس سزا نہیں دیتا یا قاضی سزا نہیں دیتا، پھر ہمارا کام ہے سزا دینا؟ اللہ کا سپرد ہے اس کا معاملہ. جس نے غلط سزا دی ہے یا سزا نہیں دی ہے یا غلط فیصلہ کیا ہے، اس کا رب ہے اس سے حساب لینے والا. یہ حکم جو فقتلو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ فعل امر جو فقتلو قتل کرو ہمارے لیے نہیں ہے، افراد الناس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو ذمہ داران ہیں، ہمارا ذمہ نہیں ہے. ورنہ ہوتا کیا، اگر کوئی کسی شخص کو بھی دیکھ لیتا، اسے شک ہو جاتا ہے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یا اپنی جہل مرکب کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اسے یوں لگے کہ اس نے کفر کیا ہے، اسے قتل کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ فساد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو اس فساد کے روک تھام کے لیے شریعت نے ایک سیدھا راستہ دکھایا ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ حدیث کو سمجھا جاتا جیسے کہ اس کا حق ہے، جو بھی نصوص ہے قرآن اور سنت کے، صحیح سمجھ شرط ہے، اور صحیح سمجھ بغیر سلف کی سمجھ کے ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے عقل سے پر تول کے سمجھنے کی کوشش کرو گے، ہماری عقل مختلف ہیں، برابر نہیں ہیں، اور کمزور بھی ہیں، کچھ زیادہ ذہنت سے تجاوز کر زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں، غلط سمجھ لیتے ہیں، کچھ کم سمجھتے وہ بھی غلط سمجھ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ عقل کے سپرد نہیں کیا ہے. کسی ایک امام کے پیچھے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ایک امام کی سوچ کے مطابق سمجھو یہ سمجھ کے مطابق سمجھو، نہیں. ایک امام معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کے ہمیں سپرد نہیں کیا، حوالے نہیں کیا. تو ہم صحابہ کے فہم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے صحابہ کلیکٹیولی ان کے جس چیز پہ اجماع ہو وہ حجت ہے، جس میں اختلاف ہو جو دلیل کے زیادہ قریب اس کے قول کو ہم لے لیتے ہیں. جس کا قول دلیل سے نہ ٹکرائے اس کے قول کو لے لیتے ہیں ہم، لیکن جس کے قول دلیل سے ٹکرا جائے چاہے وہ صحابی ہو چاہے کوئی بھی امام ہو اس کے قول کو نہیں لیتے. خوابوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں حوالے کیا کہ جو خواب میں ہے پھر اس پہ عمل کرو، نہیں. وجد ہے، ذوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، کشف وغیرہ ہے، کسی کے اللہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا ہے. ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کس کا راستہ ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام اور احسان کیا ہے. کون ہے؟ نبیین وصدقین وشہداء وصالحین، انبیاء اور صحابہ. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آگے کسی قرآن اور سنت کے تعلق سے سر آنکھوں پہ ہے. صحابہ کی ڈیفینیشن، تفصیل یا ڈسکرپشن یا وضاحت یا تفصیل کس چیز میں آ گئی ہے، وہ معنی ہمارے لیے کافی ہے. ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے. الغرض فقتلو کس کے لیے حکم ہے؟ یہ صحابہ کے زمانے میں دیکھیں، کیا صحابہ نے خود لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا؟ نہیں. ایک نظام ہے، طریق اس پہ عمل کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سے یہ ثابت ہوا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اگر کفر ہے، کیونکہ کفر کبیرہ گناہ ہے نا، مرتد ہونا کبیرہ گناہ کے نہیں ہے. اگر کبیرہ گناہ کفر ہے اور دائرہ اسلام سے کوئی شخص خارج ہو جاتا ہے تو اس پر حجت قائم کی جاتی ہے، علماء حجت قائم کرتے ہیں، قاضی فیصلہ کرتا ہے، حاکم وقت پھر اسے سزا دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے دیکھا کسی سے کفر یا قول یا کفر عمل ہو گیا ہے، آپ کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ اس پر حکم لگائے کفر کا، نہیں. عالم جو ہے یا جس کے پاس علم ہے، جو سمجھ رکھتا ہے نصوص کو اور اس کے دلائل بھی سمجھتا ہو جو غلط ہیں، اس کا جواب بھی جانتا ہو، صحیح دلائل بھی سمجھتا ہو، پھر اس پر حجت قائم کر سکتا ہو، تو عالم یا اہل علم جو حجت قائم کریں گے کہ تمہارا یہ قول یا فعل یا اعتقاد کفر ہے، ٹھیک، پھر اسے موقع دیا جاتا ہے توبہ کرنے کا. نہیں ہوتا پھر اس کا معاملہ قاضی کے پاس لیا جاتا ہے عدالت میں کہ اس شخص نے یہ کفر یا قول یا کفر یا فعل کیا ہے، اب اس کا معاملہ یہ ہے اور اپنے عدالت تک پہنچا دیا ہے، آپ کا ذمہ بری ہو گیا، آپ کا ذمہ بری ہو گیا. اب کس کا ذمہ ہے؟ اب قاضی کا کام ہے. قاضی نے فیصلہ صحیح کیا غلط کیا، اس کا رب ہے اسے حساب لینے والا، ہم کوئی نہیں اسے حساب لینے والے. حاکم وقت نے، قاضی نے فیصلہ سنا دیا، حاکم وقت نے معاف کر دیا، حاکم وقت نے سزا نہیں دی، ہمارا کام ہے سزا دلوانا، زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. کیونکہ فقتلو ہو یہ ہمارے لیے ہے نہیں، ذمہ داران کے لیے ہے، ان کے لیے. دوسری مثال، جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا کریں؟ مارو. کون مارے گا؟ پڑوسی مارے گا یا آپ ماریں گے یا آپ کون مارے گا؟ حدیث فضربو ہے، حدیث میں آیا ہے. اس لیے کیسے سمجھا جاتا ہے؟ جیسے کہ بچنے کا حق ہے. تو جو گھر کا سربراہ ہے، جو گارڈین ہے، والد ہے اگر نہیں تو جو بڑا بھائی ہے، جو اس کا جس کے سر تھا، جو اس کے جس کے سر اس کا ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کا ولی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، افراد الناس کے لیے نہیں ہے. اس لیے اگر منکر دیکھو تو کیسے تبدیل کرو؟ 3 سٹیجز کیوں بتائے ہیں؟ جیسا کوئی برائی منکر دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو وہ جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں، یا زبان سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، اور تیسرا کیا ہے؟ دل سے اسے برا جانو. ہاتھ سے روکنے والے کیا ہم ہیں؟ کون ہے؟ جو ذمہ داران ہیں، حکومت ہے، حاکم وقت ہے، جو اس کے ادارے ہیں وہ جانو ان کا کام ہے، یا جو گھر کا ولی ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں، نافرمانی ہے، ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. زبان سے کون؟ علماء، جن کو سمجھ ہے، جو زبان سے سمجھا بھی سکتے ہیں، دلیل بھی بیان کر سکتے ہیں، غلط کیوں بھی بتا سکتے ہیں، صحیح کیا یہ بھی بتا سکتے ہیں، تو زبان سے وہ جو سمجھتے ہوں جو جانتے ہوں، آپ کو پتہ نہیں غلط ہے، آپ بغیر علم کے بات کریں گے صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر دیں گے کہ نہیں، تو پھر کیا منکر میں آپ نے منکر ختم کیا ہے، منکر میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، منکر کا ختم خاتمہ ہونا یا منکر میں مزید اضافہ کرنا، آپ کا کام نہیں ہاتھ سے روکنا، بچے پڑوسی کے بچے نماز نہیں پڑھی، آپ نے ہاتھ سے روکا اسے برسی مار کے مسجد لے کے گئے، اس کے بعد خوش ہوگا آپ سے، گلے لگائے گا آپ کو، یہ جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا نا، آپ وہ آپ کے بیٹے کو وہ بھی کسی بہانے اسے مار دے گا، ایسے ہوگا نا، تو پھر کیا ہوگا، منکر جو آپ نے منکر کا ازالہ کرنے چاہتے تھے برائی کا، اس برائی میں اضافہ ہوا یا اسے اپنے ختم کیا ہے، کون سا اچھا کام کیا ہے پھر؟ اور تیسرا جو ہے دل سے برا جاننا، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل سے برا جاننے سے کم درجہ ہے ہی نہیں، برائی کو ہمیشہ برا جانا جاتا ہے کم سے کم دل سے، واجب ہے منکر کا انکار، واجب ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایمان کا تقاضا، کیونکہ ایمان منکر کو برداشت نہیں کر سکتا، دل میں ایمان ہو تو برائی کو آپ برداشت کر نہیں سکتے، تو اس برائی کا آپ سامنا کیسے کریں گے منکر کا، ہاتھ سے نہیں تو ہاتھ سے نہیں کر سکتے، تو زبان سے نہیں کر سکتے، دل سے برا جاننا، وذلک اضعف الایمان جیسے حدیث میں آیا الغرض، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وحیث انہ بقی فی دائرۃ الایمان فلن یعاقب فی الدنیا عقوبات الحدود، جب وہ دائرہ ایمان میں باقی ہے تو دنیا میں اسے سزا دی جائے گی جو حدود ہیں، تو حدیں کیوں ہیں پھر، اگر ہر کبیر گناہ کا مرتکب کافر ہے تو ایک حد ہونی چاہیے نا، سزائے موت، بات ہی ختم، ایسا ہے نا، تو مختلف سزائیں کیوں ہیں، شراب پینے کی الگ ہے، زنا کرنے والے کی الگ ہے، شادی شدہ ہے تو پھر الگ ہے، شادی شدہ نہیں تو اس کی الگ ہے، ٹھیک ہے نا، جو چوری کرتا ہے اس کی الگ ہے، جبکہ سب کبیرہ گناہ ہیں کہ نہیں، تو سزائیں کیوں مختلف ہیں، اگر کبیرہ گناہ مرتکب کافر ہوتا تو ایک ہی سزا ہوتی نا، مرتد کی سزا قتل، چور کی سزا قتل، شراب پینے والے کی سزا قتل، پھر کیا یہی سزا ہے کیا؟ تو یہ واضح دلیل ہے ان سزاؤں کی حدود کے جو تعدد اور جو تنوع ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ مرتکب کافر ہے ہی نہیں، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن شرب الخمر یجلد، جو شراب پیتے ہیں اسے کوڑے مار دی جاتے ہیں، فقد کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلد ویحد 40 جلدۃ، جو شراب خور ہے جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر حد قائم کی جاتی، 40 کوڑے مارے جاتے تھے، ثم لما اسرف بعض الناس فیہ، پھر جب کچھ لوگوں نے اس پر اسراف سے کام لیا، کچھ زیادہ شراب پینے لگے، فاوصلها عمر رضی اللہ عنہ الى 80، سیدنا عمر نے 80 تک پہنچا دیے، 80 کوڑے مارے، تھوڑی دیر رکتے ہیں یہاں پہ، جو شراب پیتا ہے اس کی حد سزا کیا ہے، چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی، جزاکم، یہ سامان سامنے کچھ زیادہ رکھا ہوا ہے، شراب خور کی سزا کوڑے ہیں، کوڑے کتنے ہیں، 40 یا 80، کتنی ہیں، 40 یا 80 ہیں،
40 ہے، اگر اس پہ دیکھا جاتا ہے اگر وہ زیادہ لوگ ہیں تو حاکم وقت کے حوالے بڑھا بھی سکتے
ہیں، یعنی مرضی ہے بڑھا بھی سکتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی مقرر حد جو اللہ رسول نے مقرر کی ہے اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، جواب سب کا جواب سننا چاہتا ہوں، کوئی شک ہے اس میں، بتاؤ یار، نہیں ہو سکتا، تو بتاتے کیوں نہیں، جو حد مقرر ہو چکی ہو شرعاً اس میں زیادتی یا کمی کوئی کر نہیں سکتا، چور کی سزا کیا ہے، ہاتھ کاٹنا، کوئی انگلی کاٹ دے، انگلی کاٹنا چاہے غلط ہے نا، دو انگلیاں کاٹ دے، صرف انگلی ہی کاٹ دے، پانچ انگلیاں کاٹ دے، سزا ٹھیک ہے، حد ہے، کوئی اوپر کندھے سے کاٹ دے، غلط ہے صحیح ہے، اس نے پورا ہاتھ ہی کاٹ دیا بازو سمیت، صحیح ہے غلط ہے، کیوں غلط ہے، کیونکہ حد مقرر ہو چکی ہے، اب شیخ صاحب نے ایک جملہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 تھی، اسے عمر نے لوگوں کو اسراف دے کے کہ حد سے تجاوز کر گئے، کچھ زیادہ شراب پینے لگے تو 80 تک پہنچا دی، کیا حد ہے یا تعزیر، بارک اللہ فیکم، یہ تعزیر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں جو 40 مارے جاتے تھے کوئی کپڑے سے مارتا تھا، کوئی لکڑی سے مارتا تھا، کوئی رسی سے مارتا تھا، صرف کوڑے نہیں تھے، حد میں کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اس کی شرطیں ہیں کوڑے مارنے کی، ہاتھ کہاں تک ہوگا، کس سپیڈ میں، کس زور سے مارا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے زور سے مڑ مڑ کے اچھل اچھل کے مارنا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، سزا دینی تو طریقے سے دینی ہے، دل کی بھڑاس نہیں نکالنی، وہ بھی مسلمان ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، اگر اسے سزا دی جا رہی ہے تو اس کا ایک شرعاً طریقہ ہے، ہاتھ کہاں تک جائے گا، کہاں تک نہیں جائے گا، کیسے اس کی یہ جو فلیکشن ایکسٹینشن جو ہے نا، یہ کتنی زور سے ہوگا، اس کی ایک اسپیشل ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو شراب خور کے تعلق سے جو آیا ہے مختلف حدیث میں، یہ بھی ہے کہ دو دو رسیوں سے بھی مارا گیا، تو کسی نے دو کو ایک وقت میں مارنا، 40 دفعہ مارا، کتنی سمجھا جاتا ہے، 80، تو کسی نے اس لیے بھی 80 کہا ہے کہ دو دو لکڑیوں والی حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو شرعاً جو ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ تعزیر تھی، حد نہیں تھی، تگر میں کسی کارنا ہو، حدود میں کوئی تبدیل ہو نہیں سکتی. اور بتانا، اور سیدنا عمر کبھی یہ غلطی یا جرت نہیں کر سکتے کہ حد میں جو مقرر حد اسے تبدیل کر دیں، تو حد میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک. حد ایک مقرر شرعاً ایک حد ہو جاتی ہے، سزا کی مقرر سزا ہوتی ہے، اسے حد کہتے ہیں. جو تعزیر ہوتی ہے حق وقت کے سپرد ہوتی ہے، چاہے اسے قید کر دے، سزا دے دے جیل میں، اسے 10 کوڑے مارے، 50 کوڑے مارے، 100 کوڑے مارے، تعزیر میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. پتہ ہے تعزیر میں اگر حاکم وقت دیکھے کہ فساد ہے تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں پر جو ڈرگز کا کام کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، کیا سزا ہے، کیا سزا ہے؟ جب ہم جہاں میں سفر کرتے ہیں فارم فل کرواتے ہیں، فارم میں کیا لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے، سینٹنس ٹو ڈیتھ. نارکوٹکس اگر سعودی عرب میں کوئی یہ کام کرے اور پکڑا جائے، سزا موت ہے اس کی. یہ حد تعزیر ہے. نشے دیکھیں، نشے کی سمگلنگ، نشے کا استعمال کرنا شرعاً اس کی کیا حد ہے، اس کی کوئی حد ہے؟ شراب کی کیا ہے؟ تو یہ بھی تو نشہ ہے نا، اس لیے تعزیر حد نہیں ہے. تو قتل بھی تعزیر میں، قتل بھی کیا ہے؟ تو تعزیر وہ سزا ہے جو غیر محدود ہے، فکس نہیں ہے، اور جو حد ہے وہ فکس سزا ہے، اسے شریعت میں فکس کر دیا گیا ہے، اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی.
اگر یہ عمر بن الخطاب کا قول نہ ہوتا تو پھر اس کو کیا کلاسیفائی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو؟ حد یا تعزیر؟
تعزیر ہے، تو تعزیر شروع سے تعزیر ہے، کیونکہ حد مقرر ہے، صرف کوڑے مارے جاتے ہیں. اس لیے علماء نے کیوں کہا کہ حد نہیں تعزیر ہے، شیخ عثیمین نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو کوڑے مارے جاتے ہیں وہ ایک چیز سے مارے جاتے ہیں، اس کا سب خاص طریقہ ہوتا ہے. 100 کوڑا 100 کوڑا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے؟ جلد کوڑے سے ہوتا ہے. شراب خور کے لیے کیا ہے؟ کس نے کپڑے سے مارا، کسی نے جوتے کے حدیث، جوتے بھی مارے گئے، یہ بھی حدیث ہے. تو مختلف چیزوں کا استعمال مارنے میں، ٹھیک ہے نا، اور دو دو لکڑیاں رسیاں ایک ساتھ مارنے میں، تو یہ جو اختلاف ہوا ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ تعزیر حد نہیں ہے. درس کے بعد کوئی سوال، درس کے بعد پورا کر لوں انشاءاللہ، جو بھی سوالات ہیں آپ نوٹ کر لیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، والسارق جو چوری کرتا ہے، تقطع یده حدا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے حدا، لقول تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد، والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما الى آخر آیہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. اور چور مرد اور چور عورت جو ہے، جب وہ چوری کریں اور ان کی یعنی شرطیں پوری ہو جائیں چوری کی، آپ کو پتہ ہے
8 شرطیں
ہیں چور کو سزا دینے سے پہلے. چور جب چوری کرتا ہے تو 8 شرط اس پہ حد قائم کی ہیں، کہ چور کو پکڑا فوراً ہاتھ کاٹ دیا، ایسے نہیں ہوتا. ثابت کیا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو جانے کے بعد، اور چوری ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں ہوتی ہیں، پھر سزا کون دیتا ہے، ہاتھ کون کاٹتا ہے؟ آپ اور ہم، ہمارے لیے. فقطعوا ایدیہما کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ حاکم کے. قاضی فیصلہ کرے گا، حاکم سزا دلوائے گا. فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کو ہاتھ کاٹ دو. اچھا، ولو کان مرتدا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولو کان مرتدا لقتل، اگر مرتد ہوتا تو قتل کیا جاتا نا. تو چور اگر مرتد ہوتا، چوری سے اگر کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا، تو کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ قتل. یہاں پر کیا سزا، اللہ نے کیا فرمایا، کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اب دو باتیں، ہاتھ کہاں سے کیسے کاٹا جاتا ہے، قرآن میں ہے، اس لیے قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہے. جو منکرین حدیث ہیں ہاتھ کاٹنے کے لیے ان کو یا تو اپنی عقل آگے کرنی پڑے گی یا کسی بنیاد پر ہاتھ کاٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرنا پڑے گا. اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ کوئی کاٹے گا میں, کوئی کہے گا میں نے ہتھیلی سے کاٹنا ہے رسٹ جوائنٹ سے, کوئی کہے گا نہیں تھوڑا سا اوپر, کوئی کہے گا نہیں میں نے ایلبو سے کاٹنا ہے, کوئی کہے گا نہیں میں نے کندھے سے کاٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں یہاں پہ ید مطلق ہے, مطلق یعنی جسے ہاتھ کہا جاتا ہے اسے آپ کاٹ سکتے ہیں. عربی زبان میں یہ اونی کے یہاں سے شروع سے لے کے یہاں تک اس کندھے تک اسے ید کہتے ہیں ہاتھ. تو جو مطلق ہو قرآن مجید میں اسے مقید کون کرتا ہے؟ سنت حدیث کرتی ہے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ کاٹے چور کے, کہاں سے کاٹے؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اس جوڑ سے, دائیں ہاتھ بائیں نہیں, الیمین, دائیں ہاتھ کہاں سے؟ بازو سے, کوہنی سے, ایلبو سے یا رسٹ, یہاں سے ہتھیلی کے جوڑ سے, ہتھیلی کے دائیں ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹا ہے. تو سنت جو ہے حدیث وہ قرآن کو مقید کرتی ہے, اور یہ طریقہ ہے سلف کا بھی اور لسن و جماعت کا بھی یہ طریقہ ہے. دوسری بات, اگر دونوں پہ غور کریں, جب زنا کی بات آئی تو آگے کسے کیا, جب چور کی بات ہے تو آگے کسے کیا؟ الزانی والزانیہ یا الزانیہ والزانی؟ پہلے عورت کا ذکر ہے پھر مرد کا ذکر ہے. جب چوری کی بات آئی مرد کا پہلے. والسارق والسارقۃ, یہ کوئی کوئنسیڈنس ہی اس میں کوئی راز ہے؟ یہ کمال ہے, عورت کبھی بھی اکیلی چوری نہیں کر سکتی, اس کے پیچھے مرد ہوتا ہے. اور زنا کے لیے مرد جب تک عورت کہ اس میں چاہت نہ ہو کبھی زنا کر نہیں سکتا. میں زنا بالجبر کی بات نہیں کر رہا, زنا بالجبر اور چیز ہے. زنا اگر عورت نہ چاہے تو زنا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ والزانیت والزانی بعد میں ہے, جبکہ زنا کرتے کب؟ دونوں کرتے ہیں. اور جب چور کی بات آئی ہے والسارق, کیونکہ چوری کے لیے ایک بڑا ایک منصوبہ تیار کیا جاتا ہے کہ کب کیسے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تھوڑی سی دلیری بھی ہونی چاہیے, تھوڑا سا پتہ ہے اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے, مارا بھی جا سکتا ہے. تو عورت ہمیشہ کسی مرد کے پیچھے رہ کے کام کرتی ہے, سبحان اللہ. تو اس میں یہ یاد رکھیں ہمیشہ زنا کے طرف سے نعوذ باللہ, کہ اگر عورت اپنے پاک دامنی میں ہو اور محصنات قانتات میں سے ہو تو اللہ کی حفاظت سے اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. لیکن اگر عورت اپنے پردے سے نکل جائے, اور جیسے دور حاضر میں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, اللہ ہم ساری عزتوں کو اللہ محفوظ فرمائے, اور سامعین اور تمام مسلمانوں کی, اور بہہ جاتے ہیں اس سیلاب کے ساتھ, اس بہاؤ کے ساتھ نعوذ باللہ, جو یہ نہیں پتہ کہ دوست کون ہے, دوست کیا کرتی ہے, کیا کہتی ہے, کس کے ساتھ کیا بیٹھتی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, نمبرنگ ہے, ٹیلی فون ہے, ایکسچینج نمبر ہے, باتیں ہوتی ہیں نعوذ باللہ, پھر کرتے کرتے بات کہاں تک جا کے پہنچتی ہے. اگر لڑکی موقع نہ دے کسی لڑکے کو یا مرد کو بات کرنے کا, فضول بات کرنے کا, یا اسے دیکھنے کا, یا کوئی بھی اسے تعلق قائم کرنے کا, تو لڑکا یا مرد کبھی کچھ کر نہیں سکتا, یاد رکھیں یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس لیے زنا کے تعلق سے یہ بدکاری جو, دیکھیں غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے. اصل مقصد یہ نہیں کہ غیر محرم مت دیکھو, اصل مقصد کیا ہے؟ وہ جو حرام ہے وہاں تک پہنچنے سے جو زنا ہے اس کے لیے سد باب ہے. سب کبیرہ گناہ دیکھنا نہیں ہے, کبیرہ گناہ زنا ہے. اس زنا سے بچنے کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں تب وہاں تک نہ پہنچا جائے. غیر محرم عورت کو آپ دیکھ نہیں سکتے, آپ اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. آپ کی بیوی جو آپ کے جو محرم ہیں کسی مرد کے ساتھ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہی وجہ ہے اختلاط, انٹرمنگل دونوں سیکس, مرد عورتیں ایک ساتھ پہ جمع ہونا حرام ہے, جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا عورت کا پردہ, یہ اچھا پھر نظریں جھکانا, یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے تاکہ جو بڑا گناہ اسے بچا جائے. یہ سارے رکاوٹ کے باوجود بھی اگر عورت اپنی عزت اور وقار میں پردے میں رہے تو واللہ کوئی مرد اسے چھیڑ نہیں سکتا, کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ زنا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا ذکر کیا پھر مرد کا کیا ہے, اور چوری میں پہلے مرد کا پھر عورت کا ذکر کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں الشاہد أن مرتكب الكبيرة ما دام يؤمن بالله وبكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي ويقوم شعائر الإسلام فهو مؤمن ناقص الإيمان. اب حكم ہے اس شخص سے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. شاہد یہ شخص فرماتے ہیں کہ بے شک جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کتاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ایمان رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, وہ دین اسلام کے شعائر کو قائم بھی کرتا ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی دین اسلام کے تقاضے پورے کرتا ہے, فہو مؤمن ناقص الایمان, تو ایسے شخص مومن ہے لیکن اس کا ایمان ناقص ہے. او نقول, یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, مومن بایمانی فاسق بکبیرتہ, اپنے ایمان سے مومن اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. بخلاف الخوارج, خوارج کے برخلاف, فإنهم يخرجونه من الإيمان ويطلقون عليه الكفر, جو اسے اسلام سے ایمان سے خارج کر دیتے ہیں اور اسے کافر قرار دے دیتے ہیں. والمعتزلہ, اور معتزلہ بھی, يجعلون في منزلة بين المنزلتين, جو دو منزلت کے بیچ میں اسے کوئی منزلت دے دیتے ہیں, یعنی نہ کافر ہے نہ مومن ہے. ثم يلتقون في حكم الآخرة, پھر دونوں خوارج اور معتزلہ مل جاتے ہیں آخرت پر حکم کے تعلق سے, یعنی آخرت اس پر کیا حکم ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, انہ خالد مخلد فی النار, کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں سزا پائے گا. یجب علی اللہ, نعوذ باللہ, سنیں ذرا, یجب علی اللہ ان یعاقبہ ان یخلدہ فی النار, اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اسے سزا دے اور جہنم میں اسے ہمیشہ کے لیے عذاب دے. ولیقبل فیہ شفاعۃ الشافعین عندہم, اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کسی شفاعت کروانے کی شفاعت قبول نہیں کرے گا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے, جرت دیکھیے, غلطی کہاں پر ہوئی؟ وعید اور وعید کے نصوص کو سمجھنے میں. بات کہاں تک پہنچی, اب اللہ پر کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے. جو واجب کو حکم دیتا ہے, بڑا دیتا ہے کہ چھوٹا دیتا ہے؟ بڑا دیتا ہے, چھوٹے کو دیتا ہے نا. واجب امر کی تعریف کیا ہے؟ وہ حکم جو بڑے سے چھوٹے کی طرف جاتا ہے. دعا کیا ہے؟ جو چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے, برابر ہو تو التماس. بارک اللہ فیکم. یہ فعل امر کی جو مختلف صورتیں ہیں. اب یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے, اب یہ بڑھے کہ اللہ بڑا ہے؟ اس لیے جو قدریہ معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں انسان اپنے عمل کو خود مختار ہے, اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا کر نہیں سکتا, خود انسان کی مرضی ہے, انسان پہ تقدیر خود لکھتا ہے, اللہ کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کفر کو نہیں چاہتا, انسان کفر کو چاہے, انسان کی چاہت اللہ پر غالب آ گئی ہے, نعوذ باللہ. کبھی سوچا ایک مسلمان سوچ سکتا ہے؟ لیکن کیس کیوں ٹھوکریں کھائیں بار بار؟ مذہب السلف سے, صراط مستقیم سے الگ راستہ اختیار کیا ہے, اور جس نے بھی کوئی الگ راستہ اختیار کیا وہ گمراہ لازمی ہوا ہے. جو گمراہ ہے اسے ٹھوکر لازمی کھائی ہے. ایسے غلطیاں اسے بڑھ کر غلطیاں بھی آپ دیکھیں گے, نعوذ باللہ. آج کے درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں دوسری طرف جو ہیں میرے تو شفاعت کے تعلق سے باتیں ہیں, پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس میں. کیا وهذه صادم النصوص الكثيرة في هذه الشفاعة هاتك دیکھیں شفاعت پہ ہم پھر بات کریں گے درس میں انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.